الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود پاک کی ایک بڑی شاندار فضیلت آپ کو سنانا چاہوں گا. ویسے تو بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں, مگر ایک ایسا ہی سفر بھی تھا, یہ بھی سمجھ لے کہ عشق کی داستان ہی ہے, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے یہ اعلان ہوا کہ سب اپنے اپنے توشہ دان کھول لیں کھانے پینے کے لیے. بریک دیا گیا تو جب بریک ہوا اور سب نے اپنے اپنے ٹفن باکس سمجھ لیں کھولے ہوں گے, تو ہوا یہ کہ صحابہ کرام کے پاس روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا. صحابہ کرام علی رضوان صرف روٹی کھانے لگے. ذرا غور کیجئے, ہمارے گھر میں ہماری پسند کا کھانا نہ بنے یا جو کھانا ہے وہ کھا نہ سکیں تو موڈ آف ہو جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے, تھوڑا کاروبار کم ہو جائے, تھوڑے پیسے کم ہو جائیں, تھوڑا لاس آ جائے, تو ناشکری, شکایات. حالانکہ یہ صحابہ کرام ہیں, نبی پاک کے ساتھی ہی ہیں اور کسی ہالیڈے ٹرپ پر نہیں جا رہے تھے, جان دینے جا رہے تھے, غزوے میں جا رہے ہیں, مگر حال یہ تھا کہ روٹی ہے سالن نہیں. اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس ایک شہد کی مکھی بنبنانے لگی. آپ کو اندازہ ہے شہد کی مکھی کی آواز تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی ہے, عام مکھیوں سے تھوڑی سی ہٹ کے ہوتی ہے. تو صحابی رسول دیکھ رہے تھے کہ نبی پاک کے کانوں کے پاس کوئی مکھی بنبنا رہی ہے. عقیدہ دیکھیں, صحابی کا بلیف دیکھیں, کہتے حضور یہ مکھی آپ سے کیا بات کر رہی ہے. صحابہ جانتے تھے کہ یہ جانتے ہیں بولیاں سب کی, نبی پاک سب کی بولیاں جانتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈینائی نہیں کیا کہ مجھ سے مکھی کوئی بات نہیں کر رہی. نبی پاک نے فرمایا کہ اس مکھی نے مجھ سے عرض کیا ہے کہ حضور آپ کے صحابہ ہمارے قریب آئے ہیں مگر ان کے پاس روٹی ہے سالن نہیں ہے, اور ہم مکھیوں میں یہ بے چینی ہے کہ آپ کے صحابہ ہیں, حضور قریب ہی ہم نے ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے, ہم مکھیاں اسے اٹھا کر نہیں لا سکتی, آپ کسی صحابی کو ساتھ بھیجیں وہ شہد لے آئیں تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانے لگ جائیں. صبر کیا, اللہ کی رضا پر راضی رہے تو اللہ نے غیب سے انتظام کیا نا, یہی تو وعدہ ہے قرآن میں, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نا. ہم صبر کرتے نہیں کہتے مسئلہ حل ہوتا نہیں, نا شکری سے حل نہیں ہوگا, صبر سے اور شکر سے حل ہوگا, کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کی رحمت ہو جائے گی تو پھر میٹر سالو ہو جائے گا. اب یہی ہوا, نبی پاک نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا اے علی اس کے ساتھ جاؤ اور جا کر شہد لے آؤ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جاتے ہیں, شہد کا چھتا لاتے ہیں, صحابہ اب روٹی کے ساتھ میٹھا صاف شفاف صحت بخش شفا والا شہد کھانے لگ جاتے ہیں. اب وہی مکھی یا کوئی اور مکھی بنبناتی ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور اب کیا کہہ رہی ہے, فرمایا اب میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے یہ اس کا جواب دے رہی ہے, اور میں نے سوال یہ کیا کہ بتاؤ تو صحیح شہد بناتی کیسے ہو. کہ حضور شہد تو ہم درختوں میں جنگلوں میں بیابان میں جاتی ہیں اور پھولوں کا مختلف پھولوں کا رس چوس کر لاتی ہیں. تو نبی پاک نے بڑا کمال کا سوال کیا, اور یہ واقعی اگر آج بھی آپ بھی چیک کریں کہ آقا نے فرمایا پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے, پھیکا بھی ہوتا ہے, بد مزہ بھی ہوتا ہے, مگر یہ سب مل کے شہد جیسا میٹھا کیسے بن جاتا ہے. کبھی آپ بھی پریکٹس کیجئے گا, گلاب کی پتی کھائیں تو کھائی جا سکتی ہے, لذیذ نہیں ہوتی مگر ٹھیک ہے, مگر موتیا چمبیلی آپ کھائیں تو منہ کڑوا ہو جائے گا, شہد اتنا میٹھا کہ نام لو تو منہ میٹھا ہو جائے. تو اتنے سارے پھولوں کا رس یہ شہد جیسا میٹھا کیسے بنتا ہے. اب اس مکھی نے کیا جواب دیا, کہا حضور بات یہ ہے کہ جب ہم مکھیاں پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہیں نا تو ہمارے ساتھ ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے, ہمارا ایک امیر ہوتا ہے. حضور جب ہم پھولوں کا رس چوس کر واپس آتی ہیں تو وہ آپ پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے, یعنی ہم مکھیوں میں سے ہی ایک مکھی ہوتی ہے جو آپ پر درود پاک پڑھنا شروع کرتی ہے. اور حضور ہم سارے ہی اس کے پیچھے آپ پر درود پڑھنا شروع کرتے ہیں. یا رسول اللہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے، یہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت ہے کہ کڑوا پھیکا رس بھی شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے. اب بتاؤ آج کی سائنس کیا کہتی ہے کہ ہنی میں، شہد میں کئی بیماریوں سے شفا ہے، بڑی طاقتور غذا ہے. بندہ کمزور پڑ جائے لوگ کہتے ہیں شہد کھاؤ جان آ جائے گی. اب بتاؤ کیوں نہ جان آئے، کیوں نہ صحت ملے. جس چیز میں درود کی مٹھاس شامل ہو اس میں تو برکت ہی آنی ہے نا. اور اب ایک اور بات علماء نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھی کہ جب کڑوا پھیکا رس شہد کا، یعنی پھولوں کا کڑوا رس شہد جیسا میٹھا ہو سکتا ہے، تو پھر اگر کسی کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، کسی کی زندگی میں بد اعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، تو اگر وہ درود پاک زندگی میں شامل کر لے تو اس کی زندگی میں بھی نیکیوں کی مٹھاس آ سکتی ہے. تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، مصیبت میں ہیں، طبیعت میں مزہ نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں زندگی مزے کی ہو جائے، پرسکون ہو جائے، بہترین لائف گزاروں، سکون کی نیند آئے، آپ درود پاک کو زندگی میں شامل کیجئے. آپ دیکھیں آپ کی مشکلیں کیسی آسان ہوتی ہیں، شہد جیسی میٹھی زندگی ہو جائے گی. تو آئیے جو جہاں موجود ہیں اور جو مدری چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ جاننا ہے، کیونکہ بات کرنی ہے ہجرت مدینہ کی، یہ عجب جو عشق بھری داستان ہے یہ سننی ہے. تو یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کا قصد کیا، مدینے کا سفر کیا، اس کا ریزن کیا بنا؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ریزن کیا بنا. بلکہ بڑی پیاری بات علماء نے لکھی کہ نبی پاک مکہ ہی میں رہتے، مکہ کعبہ بھی وہیں ہے، آقا کی ولادت بھی وہاں ہوئی، 53 سال 53 ایئرس تو نبی پاک نے وہیں گزارے، افضل ترین شہر اس کو کہا گیا، اللہ کا گھر جہاں پر ہے، صفا مروہ جہاں ہے، مقام ابراہیم، حجر اسود، کتنی رب کی نشانیاں، حج بھی وہاں ہوتا ہے. سبحان اللہ. علماء نے اس پر بہت ڈبیٹ کی اور بڑی کمال کی، بہت ساری حکمتیں اس میں، ایک حکمت یہ بیان کی کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے ہی میں رہتے، مکے ہی میں آپ کا روزہ ہوتا، مکے ہی کو نبی پاک اپنا مسکن بناتے، تو ہو سکتا ہے بعد میں کوئی کہتا ہم تو مکے جا رہے ہیں اللہ کے گھر ضمناً، جس کو کہتے نا فارمیلٹی کے طور پر، نبی پاک کے روزے میں بھی چلے جائیں گے. تو یہ کیسے پتا چلتا کہ محبوب کا مقام کیا ہے؟ تو ایسی وادی جہاں بظاہر کوئی جاتا نہیں تھا، مدینہ پہلے یثرب تھا، اور یثرب کہتے کیوں تھے اس کو؟ کہ وہاں کی آب و ہوا میں بیماریاں تھیں، لوگ بیمار ہو جاتے تھے، مگر نبی پاک ایک ایسی آبادی میں جاتے جس کا نام بھی کسی کو نہیں پتا تھا. مگر جب نبی پاک کے قدم لگتے ہیں تو کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں شاعر کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. اب دنیا میں کوئی مکے جائے، بے شک طواف کر لے، حج کر لے، اب مدینے کیوں جاتا ہے؟ سیپریٹلی، الگ سے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مدینے جا رہا ہے، صرف سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کے لیے. تو وہ اہمیت، وہ مقام مدینے کو عطا ہو گیا نبی پاک کا وہاں ہجرت کرنے کے بعد، اور آقا نے اس مدینے کو اپنا مسکن بنایا. ایک اور بڑی خوبصورت بات بھائی، پورے مہینے، پورے ہفتے کا سب سے اہم دن، سب سے مبارک دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. جمعے کو سردار کہا گیا دنوں کا، سورہ جمعہ قرآن میں نازل کر دی گئی. تو نبی پاک کی ولادت پیر والے دن کیوں ہوئی؟ سوال آتا نا ذہن میں، مبارک دن تو جمعہ ہے، تو نبی پاک بھی جمعے والے دن پیدا ہوتے، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بھی جمعے والے دن ہوئی، تو افضل ترین، مبارک ترین دن نبی پاک کی ولادت کیوں نہ ہوئی؟ سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں رب کی تو بے شمار حکمت مشیت ہے. ایک بڑی پیارا مدنی پھول علماء دیتے کہ اگر جمعے کو نبی پاک کی ولادت ہوتی تو لوگ جمعے کا دن تو ویسے ہی ادب کرتے ہیں، ویسے ہی نماز کی تیاری کرتے ہیں، ویسے ہی پاک صاف کپڑے پہنتے ہیں، ویسے ہی اس دن جمعہ مبارک کہتے ہیں. تو جمعے کے دن نبی پاک کی ولادت ہوتی تو یہ بہت بڑی، جس کو کہتے ہیں نا کہ اہم دن تھا، اس میں یہ فضیلت بھی چھپ جانی تھی، فارمیلٹی بن جاتی. کہ نہیں، پیر کے دن کو بظاہر اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی اہمیت نہیں تھی، مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پیر والے دن تشریف لائے اور پھر خود ہی ہر پیر کو روزہ بھی رکھتے. صحابہ پوچھتے حضور آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری ولادت ہوئی ہے. سبحان اللہ. اب ذرا سوچئے آج 1450 سال گزر گئے ہیں، جائیے مدینہ منورہ میں، اہل عرب کا آج بھی معمول ہے وہ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، آج بھی مسجد نبوی شریف میں دسترخوان بچھتا ہے، گویا یہ یاد آج بھی منائی جاتی ہے. کئی لوگوں کے لیے جواب بھی ہے جو کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ارے میرے آقا ہر ہفتے میلاد مناتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھ کے اپنا میلاد مناتے. تو سبحان اللہ پتا چلا کہ جمعے کا دن کی بکیرن بڑی اہمیت ہے، مگر دو شمبا، عربی میں دو شمبا کہتے ہیں پیر کو، اس کا مقام عاشقان رسول کے لیے بڑا نرالا ہے. سید اعلی حضرت کمال کی بات لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے. مکے کا جمعہ واقعی عید کا دن ہے، عبادت کرنے والوں کے لیے بڑا مبارک دن ہے، مگر مجرموں کے لیے، آسیوں کے لیے کون سا دن زیادہ اچھا ہے؟ اعلی حضرت کہتے ہیں جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دو شمبا دیکھو، اے غیر غلاموں آؤ مدینے اور دیکھو یہاں پیر کے دن کیسی عید منائی جاتی ہے. تو بہرحال ایک حکمت یہ تھی کہ نبی پاک مدینہ منورہ ہجرت کریں. اسلام کیسے مدینے میں پہنچا؟ تھوڑا سا آج میں آپ کو بہت ساری وہ چیزیں سمجھاؤں گا جو شاید بہت سارے ناظرین کے لیے پہلی بار ہوں گی. نبی پاک کی زندگی کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج میرے ساتھ رہیے گا آپ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی؟ 63 سال، ٹھیک ہے؟ آؤٹ آف 63 ایئرز اعلان نبوت کب فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو پتا ہے نا، 40 سال کی عمر میں نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا. پیارے آقا کی 40 سال عمر تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 38 سال عمر تھی. 2 سال کا فرق تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. 40 سال کی عمر میں نبی پاک نے جب اعلان نبوت فرمایا، غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اب اسلام پھیلنا شروع ہوا. شروع شروع میں بڑا چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت دی جاتی رہی. 11 سنے نبوی، اچھا 40 سال کے بعد 13 سال مزید نبی پاک کہاں رہے؟ مکے میں رہے، ٹھیک ہے؟ یہ 13 سال کہلاتے ہیں سن نبوی. سمجھ رہے بات کو؟ اعلان نبوت کے بعد ہر سال کاؤنٹ کیسے ہوتا ہے، پہلا سن نبوی، دوسرا سن نبوی، تو 13 سال سن نبوی ہو گئے. اس کے بعد نبی پاک نے ہجرت کی مدینے کی طرف 13ویں ہی سال، تو اب وہ سال کاؤنٹ ہونے کیا لگا؟ ہجری سال، ہجرت کا پہلا سال، پہلی ہجری، دوسری ہجری. 10 ہجری تک نبی پاک اس دنیا میں تشریف فرما رہے تو یہ 63 سال کمپلیٹ ہو گئے. بات میری سمجھ آ گئی؟ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کے، 13 سال سن نبوی جس میں اعلان نبوت ہو چکا تھا، ابھی مدینے نہیں پہنچے تھے، اور مدینے پہنچنے کے بعد جو سال شروع ہوئے وہ ہجری سال کہلانے لگے. جو آج کیلنڈر، اسلامک کیلنڈر چلتا ہے نا، 1441 سنے ہجری چل رہا ہے. اس کا مطلب پتا کیا ہوا؟ کہ 1441 سال پہلے نبی پاک مکے سے مدینے تشریف لے گئے تھے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا تو آپ کو اب سمجھ آئے گا کہ ہجرت کی کیا اہمیت ہے. 11 سنے نبوی تھا، 11 سنے نبوی ہے تو نبی پاک کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ 51 سال. ماشاءاللہ، میرے ساتھ رہیے گا. 51 ایئرز کی ایج تھی. اچھا ہوا کیا کہ جو انصار تھے مدینے میں رہتے تھے نا، یہ بت پرست تھے، وہ یہودی بھی تھے اور بتوں کی پوجا کرنے والے بھی تھے، وہ نصارہ تھے اور یہ بت یہودی تھے. یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے، تو وہ بار بار انصار کو، بت پرستوں کو کہتے تھے کہ دیکھو جب آخری نبی آئیں گے نا تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور پھر تمہارے ساتھ بدلہ لیں گے، تم پر حملہ کریں گے. تو دونوں کو انتظار تھا، انصار کو بھی انتظار تھا، یہودیوں کو بھی انتظار تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے. تو اب کیا ہوا کہ 11 سنے نبوی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حج تو اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، پیارے آقا منا گئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے. تو مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اور وہ انصار تھے. انہوں نے کہا اگر ہم اسلام قبول نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے یہودی قبول کر لے اور وہ ہم پر غالب آ جائیں، تو ہم پہل کر لیتے ہیں. 6 لوگ واپس چلے گئے. 12 سنے نبوی میں نبی پاک پھر منا گئے، یعنی جو حج کا سما ہوتا تھا نا اس میں مکے مدینے ہر جگہ سے لوگ آتے تھے. تو اب جب لوگ آئے تو ان 12 لوگوں نے، 12 سنے نبوی میں، اس کو بیعت عقبا اولا کہتے ہیں، اس میں 12 لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، پہلے 6 ایک سال پھر 12. اب ان 12 لوگوں نے نبی پاک سے ریکویسٹ کی کہ حضور ہم ہر سال میں ایک باری آتے ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسے صحابی دے دیں جو مدینے ہمارے ساتھ آ جائیں اور وہاں آ کر ہمیں اسلام کی باتیں سکھائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے بھیجا. یہ وہ ہستی ہیں جو سب سے پہلے مبلک کے طور پر مکے سے مدینے گئے. یعنی اب ذرا غور کیجئے گا, پیارے آقا کی عمر مبارک ہے 52 ہو گئی نا, 12 سنے نبوی میں 52 ایئرز کی ایج ہے, اور ابھی 11 سال باقی ہیں. اب ذرا غور کیجئے, نبی پاک کی حیات طیبہ میں ابھی 12-13 سال باقی ہیں, اور ایک سال ہجرت سے پہلے نبی پاک نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیج دیا. اللہ اکبر. حضرت مصعب بن عمیر وہ ہیں, اگر اب آپ مدینے جائیں تو خاص ان کے روزے پہ حاضری دیجئے گا, جو نبی پاک کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے احد شریف کے دامن میں. حضرت مصعب بن عمیر کا مزار حضرت حمزہ کے بالکل برابر میں ہے. اب حضرت مصعب بن عمیر مدینے پہنچے اور انہوں نے کمال کر دیا, یہ گھر گھر میں جا کر اسلام کی دعوت دینے لگے. روزانہ کوئی ایک یا دو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے گئے. اب آ گیا 13 سنے نبوی, پھر نبی پاک منا گئے, اب بڑا قافلہ آیا مدینے سے, اور 72 لوگوں نے نبی پاک کے ہاتھوں اسلام قبول کیا. یعنی مدینے میں اسلام پھیل رہا ہے, مکے میں ظلم کی آندھیاں تھیں, مارا جا رہا ہے, صحابہ کو تکلیف ہے, کبھی کسی صحابی کو تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, کبھی راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, کبھی پتھر مارے جا رہے ہیں, کبھی نماز پڑھنے پہ مارا جا رہا ہے. مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر وہاں پہنچ گئے تھے, اسلام کی دعوت ہو رہی ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک, چونکہ ایک سافٹ کارنر مل رہا تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو اجازت دے دی کہ اب مدینے کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو جاؤ. اب کئی لوگ آئے ہوئے تھے مدینے سے, تو نبی پاک سے انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ بھی مدینے آ جائیں, آپ بھی ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو وہاں سکون دیں گے, آرام دیں گے, آپ کا ساتھ دیں گے. تو نبی پاک کے چچا حضرت عباس جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے بڑی تاریخی بات ان لوگوں سے کہی کہ دیکھو یہ خاندان بنی ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہیں, ہم لوگ ان کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. مدینے والوں اگر لے جانا ہے تو پھر ان کی حفاظت بھی کرنی ہوگی, اور اگر ڈرتے ہو تو پھر اس کو خواب دیکھنا چھوڑ دو. اللہ اکبر. اہل مدینہ نے دل و جان سے کہا کہ حضور پر ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے, آپ ہم بھی تلواروں کے سائے میں بڑے ہوئے ہیں, آپ ہمیں اس خدمت کا موقع دیں. مگر حضور سے عرض کرتے ہیں کہ حضور ایک بات آپ سے بھی چاہتے ہیں, آپ مدینے آ جائیں گے اور پھر وہاں کے یہودی ہمارے خلاف ہو جائیں گے, ایسا نہ ہو بعد میں آپ ہمیں چھوڑ کر مکے آ جائیں اور ہم تنہا رہ جائیں. اللہ اکبر. ابھی نبی پاک مدینے گئے نہیں ہیں, مگر نبی پاک نے مدینے والوں سے کیا کہا؟ میرے آقا فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے, اطمینان رکھو, تمہارا خون میرا خون ہے, اور میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے, میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو, تمہارا دشمن میرا دشمن ہے, تمہارا دوست میرا دوست ہے. اہل مدینہ کو نبی پاک نے گڈ نیوز دے دی. اب تو جناب مدینے میں تیاریاں ہونے لگی کہ نبی پاک آنے والے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اجازت دے دی, کیونکہ سڈنلی ایک گروپ کی صورت میں مدینے نہیں جایا جا سکتا تھا, کیونکہ کفار مکہ یہ جانتے تھے کہ اگر کسی طرح یہ مسلمان مکے سے نکل گئے اب اسلام پھیل جائے گا اور یہ واپس آ کر مکے کو فتح کر لیں گے. چنانچہ وہ ہر وقت کی تاک میں رہتے تھے کہ کوئی نکلنے نہ پائے. بہرحال نبی پاک نے صحابہ کو اجازت دی. نبی پاک ابھی مکے میں موجود تھے, اب انتظار تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت ملے, رب کی طرف سے یہ وحی آئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک کے بہت قریبی ساتھی تھے, آپ کو یہ بڑی تمنا تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کریں تو مجھے بھی اپنا رفیق سفر بنا لیں, دل کی بڑی تمنا تھی. اب کفار مکہ نے ایک کانفرنس کی, یہ بڑی عجیب و غریب کانفرنس تھی, اور انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی مدینے چلے جائیں اور وہاں اتنی بڑی فوج بن جائے کہ یہ واپس آ کر مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیں اور مکے کو آزاد کروا لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں, اس کا کیا پلان کریں کہ یہ مکے نہ جا سکے اور اسلام پھیل نہ سکے. اب وہ بڑے بڑے مکے کے جرنیل, کفاروں کے سربراہ, سپہ سالار سارے موجود تھے. اس کانفرنس کے اندر شیطان بھی آیا اور ایک بوڑھے کی شکل میں آیا. لوگوں نے اس کو پہچانا نہیں, کہا تم کون ہو؟ کہا میں شیخ نجد ہوں, میں نجد کا شیخ ہوں. نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا, اس کو بھی بٹھا لیا. اب ایک ایک کر کے اب سب نے اپنا اپنا پلان بتایا کہ کیا کرنا چاہیے. تو ایک قریش کے سربراہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کسی کوٹھڑی میں بند کر دیتے ہیں, ہاتھ پاؤں معاذ اللہ باندھ دیتے ہیں, کسی سوراخ سے کھانا وغیرہ دیتے رہیں گے. تو شیخ نجد شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے, خدا کی قسم اگر تم نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو ان کے جان نثار صحابہ کو پتہ چل جانا ہے اور وہ اپنی جان پر کھیل کر قید سے چھڑا لیں گے. اچھا دوسرے بندے نے پلان پیش کیا, کہتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں مکے سے باہر نکال دیتے ہیں, کسی اور شہر بھیج دیتے ہیں, ہمیں ان کی قرآن کی آواز بھی نہیں آئے گی, یہ تبلیغ بھی نہیں کر سکیں گے. پھر شیطان نے انٹرسیپٹ کیا, کہ نہیں نہیں ایسا مت کرنا، اگر یہ مکے سے باہر چلے گئے ان کی آواز میں اتنی تاثیر ہے، ان کے انداز میں اتنی خوبیاں ہیں کہ لوگ ان کے قریب آ جائیں گے، یہ مسلمان کر لیں گے لوگوں کو اور ان کی تعداد بڑھ جائے گی، یہ مکے میں واپس آ جائیں گے۔ اچھا اب ابو جہل کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے ایک رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر تلوار لے اور سب ایک بار ان پر حملہ کر دیں معاذ اللہ، اور ان کو قتل کر دیں۔ معاذ اللہ، نبی پاک کو شہید کرنے کا پلان کیا کہ ان کو قتل کر دیں، شہید کر دیں۔ اب قتل کا الزام سارے قبیلوں پر آئے گا تو یہ مسلمان جو ہیں یہ سارے قبیل والوں سے تو نہیں لڑ سکیں گے نا، اس طرح یہ معاملہ ہم حل کر لیں گے۔ اب شیطان کہتا ہے ہاں یہ بالکل ٹھیک رائے ہے، شیطان نے اس رائے کو کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اب یہ پلان فائنل ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اب حملہ کرنا ہے، اور یہ پلاننگ ہو گئی۔ یہاں یہ کفار پلاننگ کر رہے تھے، اللہ نے کیا خفیہ تدبیر فرمائی، یہ رب نے قرآن میں بیان فرمایا، اپنے حبیب کی حفاظت کا انتظام کیا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ کفار نے پلان کر لیا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی نازل ہوئی، جبریل امین آئے کہ حضور آپ نے آج رات اپنے بستر پر نہیں سونا ہے، آج رات آپ نے ہجرت کے لیے روانہ ہونا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس آئے، کہا کہ اے ابوبکر مجھے حکم مل گیا ہے رب کی طرف سے مدینہ ہجرت کا، کہ حضور کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ پیارے آقا نے فرمایا ہاں ابوبکر تم میرے رفیق ہو۔ اب زارو کتار سیدنا ابوبکر صدیق رونے لگے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے اس دن پتا چلا کہ کوئی خوشی میں بھی روتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق اتنے راضی ہو گئے کہ نبی پاک نے مجھے اپنے ساتھ سفر کے لیے اجازت دے دی ہے۔ اور اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کیا فرمایا، دیکھو شیر خدا کی بہادری، دیکھو اللہ کے شیر نے کیا کیا۔ پیارے آقا نے فرمایا اے علی آج میرے بستر پر تم نے سونا ہے، اور دیکھو مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ نبی پاک کا کمال دیکھیں، یہ کفار مکہ نبی پاک پر ایمان نہیں لاتے تھے، مگر نبی پاک کو امین اور صادق کہا گیا، پیارے آقا کے پاس ان کی امانتیں بھی بڑی ہوتی تھی۔ تو نبی پاک نے علی سے کہا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، کہ اے علی تم صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں دے کر پھر میرے پاس مدینے آ جانا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ نہ کہا کہ حضور آپ کے بستر پر تو آج جان کا خطرہ ہے، آج تو اٹیک ہونا ہے اور آپ اپنی جگہ مجھے سلا کے جا رہے ہیں۔ کیا شیر والا جگرا تھا، کیا دل تھا۔ مولا علی ساری زندگی اس بات پر فخر کرتے رہے کہ الحمدللہ میرے آقا نے مجھے چنا، اپنے بستر پر سلایا، یقیناً لوگوں کے لیے یہ کانٹوں کی سیج ہوگا کہ اس بستر پر تو جان کا حملہ ہے۔ کہتے مجھے نبی پاک کے بستر پر ایسے نیند آئی جیسے میں پھولوں کے بستر پر سو رہا ہوں۔ اور ساری زندگی مولا علی یہ کہا کرتے تھے، فرماتے وقیتو بنفسی خیر من وطی الفرا ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر، میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی ہے جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ اور حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے بلند مرتبہ ہے۔ آپ ہمیشہ اس بات پر فخر کیا کرتے کہ اللہ نے مجھے نبی پاک کی حفاظت کے لیے چنا۔ بہرحال اب کمال یہ ہوا کہ ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے دو اونٹنیاں اس کو پتیاں کھلا کر چارہ کھلا کر فربا کر کے تیار رکھا تھا، ان کو بھی امید تھی کہ نبی پاک مدینے جائیں گے تو مجھے ساتھ لے جائیں گے، دو اونٹنیاں تیار تھیں، مگر نبی پاک نے کہا اے ابوبکر ایک اونٹنی کی قیمت مجھ سے لے لو۔ پیارے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کو قیمت ادا کی، کیونکہ ہجرت کا جو ثواب تھا آقا چاہتے تھے وہ خالص طور پہ مجھے مل جائے۔ بہرحال اب یہ دو اونٹنیاں غار ثور پر پلان کر لیا گیا کہ تین دن بعد یہ اونٹنیاں غار ثور پر پہنچا دی جائیں گی۔ اب کیا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں مولا علی کو اپنے بستر پر سلا کر، ناظرین ذرا منظر امیجن کرنے کی کوشش کیجئے گا، چاروں طرف کفار محاصرہ کیے ہوئے تھے، ہیں کارڈن آف تھا کہ اب حملہ کرنا ہے، اور نبی پاک اس گھر میں موجود تھے۔ مولا علی کو اپنے بستر پر سلایا، ہدایات دی، کہا کہ تم نے صبح اٹھ کر فلاں 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 لوگوں کو ان کی امانتیں دینی ہیں۔ اس سے درس کیا ملا، جان کا خطرہ تھا مگر امانتوں کا خیال تھا، میرے آقا امین ہیں، میرے آقا صادق ہیں، صحابہ کو بھی یہ تلقین کی کہ امانتیں پوری ادا کرو۔ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی میں اگر کوئی امانت ہمارے پاس آ جائے نا اسے پوری لوٹانا یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، اور یہی نبی پاک کی تعلیمات ہیں۔ آج حال یہ ہو گیا کہ سامنے والا بھول گیا، ہم کہتے ہیں چلو وہ بھی بھول گیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے یاد دلانے کی، پیسے آ ہی گئے نا ہمارے پاس، حساب کتاب میں غلطی ہو گئی، اس کی مسٹیک ہے، اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج نہیں بتاؤ گے تو قیامت میں نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، اس دن حساب دینا پڑ جائے گا، تلاش کر کے لوگوں کا حق ادا کرو۔ کبھی ایسا زندگی میں نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ پر کسی کا حق آئے، چلو میرے کسی پر نکلتے ہیں تو معاف کر دوں گا، مگر مجھ پر ایک روپیہ بھی کسی کا نہیں آنا چاہیے۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جو کسی کے تین پیسے، تین لاکھ نہیں، تین ہزار نہیں، تین پیسے دبا لے گا، کل بروز قیامت اسے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ آج لوگ بل کو کہتے ہیں اچھا 25,225 روپے کا بل ہے، چلو یار 25,000 لے لو۔ اب وہ سامنے والا کچھ کہتا نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ نے اس کے 225 روپے رکھ لیے۔ اگر وہ راضی نہیں تو قیامت کے دن ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کرتا کہ نہیں یار یہ نہیں ملیں گے، بھائی کیوں نہیں ملیں گے، ایک ایک روپیہ دینا پڑے گا اگر اس کا حق ہے تو۔ فروٹ والے کے پاس جاتے ہیں، ڈرائی فروٹ کے پاس جاتے ہیں، بغیر اجازت اٹھا کے کھا لیا۔ ارے غوث پاک کے والد صاحب کا واقعہ بھول گئے، ایک سیب کا حق بخش مانے وہ کدھر تک پہنچ گئے تھے، اور آج لوگ لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں، زمین قبضہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں دیں گے، جو کرنا ہے کر لو۔ ٹھیک ہے وہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، مگر ایک دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، اس دن نیکیاں دیں گے، چیک بک لے کے نہیں جائیں گے قبر میں کہ چلو وہاں کوئی پیسے مانگے گا تو بینک میں پیسے پیچھے چھوڑ آیا ہوں وہ چیک دے دو، نہیں جناب، نیکیاں دینی پڑیں گی، نمازیں دینی پڑیں گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے گناہ سر پر لینے پڑیں گے۔ مولا علی کو نبی پاک ہدایت دے کے جا رہے ہیں کہ ایک ایک امانت لوٹا کر آنا، جان جوخوں میں ہے، دشمن دروازے پر کھڑا ہے۔ اب دیکھو نبی پاک کا معجزہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے۔ اچھا یہ حکمت دیکھیں نبی پاک کی، ہاتھ میں تھوڑی سی خاک تھی، میرے آقا سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے جتنے کفار کھڑے نا سب کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے، خاک ڈالتے ہوئے نکل گئے۔ یہ معجزہ تھا کہ نبی پاک ان کے سامنے سے گزرے اور کسی کو نظر ہی نہیں آئے۔ اچھا دور ایک شخص کھڑا تھا، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ سب کارڈن آف کر کے کھڑے ہیں، اور ایک شخصیت اندر سے نکلی، سب کے سر پر خاک ڈالی اور وہ تو چلے گئے، اور یہ ویسے ہی کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ آ گیا ہے، کہتا کس کا انتظار ہے؟ کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور ان پر حملہ کرنا ہے۔ تو کہ وہ تو ابھی نکلے تمہارے سامنے سے۔ کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا، ہم یہی کھڑے ہیں۔ کہ تم سب کے سروں پر خاک ڈالی ہے۔ اب جب سب لوگوں نے اپنے سر پر ہاتھ لگایا تو سب کے سروں پر خاک تھی، یعنی یہ ایک ایویڈنس تھا، نبی پاک سب کے سامنے سے گزرے اور خاک ڈال کر گئے، کہ ثبوت تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں۔ تو کہا پھر بستر پر کون ہے؟ صبح ہوئی تو مولا علی اس بستر سے صحیح سلامت کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کفار کا یہ پلان جو ہے وہ ناکام و نامراد ہو جاتا ہے۔ اب نبی پاک سبحان اللہ وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ میں بھی مکے سے مدینے کئی بار گیا ہوں، آپ بھی کئی بار گئے ہیں، اللہ اکبر یہ کیسا سفر تھا۔ سب سے پہلے جب ہم نبی پاک مکے سے باہر نکلتے ہیں، مکے کو بڑی حسرت سے دیکھ کر کہتے ہیں اے مکہ تو میرے لیے بڑا عزیز تھا، میری پیدائش بھی یہی ہوئی، میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا اگر مجھے یہاں رہنے والے نہ نکالتے۔ علماء اسی حدیث کے تحت بیان کرتے ہیں کہ جب تک نبی پاک مکہ میں تھے کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ شہر وہ مکہ مکرمہ ہی تھا، مگر جب نبی پاک نے اپنا مسکن اپنا سب کچھ مدینے کو بنا لیا تو اب مدینہ وہاں سے افضل ہو گیا۔ اب نبی پاک بڑی غمزدگی میں، بڑی جس کو کہیں تکلیف کے عالم میں مکے سے نکلتے ہیں۔ اب آپ اگر موقع ملے کتاب میں آپ کو بتاؤں گا فیضان صدیق اکبر، یہ کتاب حاصل کر لیں، اس میں پورا چارٹ بنا ہوا ہے کہ نبی پاک مکے سے مدینہ شریف کیسے گئے، یہ نارمل روٹ سے نہیں گئے۔ یعنی اگر آج کی زبان میں سمجھاؤں تو پیارے آقا پہلے جدہ کی طرف گئے، سمندر کے قریب گئے، اور وہاں سے ٹرن کر کے پھر یہ سفر شروع ہوا۔ لیکن چونکہ پہلے فوری طور پر اپنے مکان سے نکلنا تھا، کسی ایک جگہ جا کر چھپنا تھا، تو اب نبی پاک نے جبل جو سور ہے وہاں غار سور کا انتخاب کیا۔ میرے آقا اور صدیق اکبر وہاں جاتے ہیں، اللہ اکبر ذرا غور کیجئے، آس پاس دشمن تلاش کر رہے ہیں، جان کے لالے ہیں، یہ کیسا خوف کا سفر ہوگا۔ اللہ اکبر، مولا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کیسا انداز ہے، دو ساتھی کہیں جا رہے ہوں اور ایک ساتھی کبھی آگے آ جائے، کبھی دائیں آ جائے، کبھی بائیں، کبھی پیچھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر سے سوال کیا، اے صدیق اکبر یہ تم کیا کرتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے؟ اللہ اکبر، صدیق اکبر کا جواب سنیے، کہتے حضور جب مجھے یہ خوف آتا ہے نا کہ کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے، حضور میں آگے آ جاتا ہوں، پھر خوف آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، حضور میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہیں رائٹ سائڈ سے حملہ نہ ہو جائے، میں سیدھے ہاتھ پہ آ جاتا ہوں، حضور جب خیال آتا ہے آپ کی بائیں طرف انسیکیور ہے، میں ادھر آ جاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر سے سوال کیا کیا، اے صدیق کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو تمہیں پہنچے، مجھے کچھ نہ ہو؟ کہتے جی حضور اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی اٹیک ہو جائے، حضور یہ مجھ پر ہو جائے، میری جان چلی جائے، آپ کا بال بھی بیکا نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ کیسی محبت تھی! اب ایک اور خوف بھی تھا کہ قدم کے نشان پہچان لیے جائیں گے۔ مکے والے جب تلاش کرنے نکلیں گے صبح، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر تو مولا علی ہیں، یہ کہاں گئے؟ اب تلاش کرنے نکلیں گے تو پیروں کے نشان کے ذریعے پہنچ جائیں گے۔ تو جبل ثور کے نیچے کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر کہتے ہیں، حضور آپ ایسا کیجئے میرے کاندھوں پر آ جائیے، حضور آپ کے پیروں پر چوٹ لگ جائے گی، کانٹے بھی ہیں۔ یقین کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، جب تک یہ واقعہ تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، مگر جب تک میں غار ثور میں گیا نہیں تھا یہ بات سمجھ نہیں آئی، مگر جب پہاڑ چڑھے تو اندازہ ہوا کہ 1450 سال بعد بھی آج چڑھنا مشکل ہے۔ اب تو سیڑھیاں بھی بن گئی ہیں، راستے بھی صاف ہیں، ذرا سوچو، لائٹیں بھی لگی ہیں، موبائل میں بھی ہمارے لائٹ ہوتی ہے۔ اس وقت دشمن پیچھے تھا، خوف تھا کہ آواز نہ ہو، پیروں کی آہٹ نہ ہو، ارے اکیلا جوان آدمی نہیں چڑھ سکتا۔ صدیق اکبر کی محبت اور طاقت پر ہماری جانے قربان، کہتے حضور میرے کاندھوں پر تشریف لے آئے، حضور کو کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، اور اب اتنا بڑا سفر صدیق اکبر خود کرتے ہیں، چڑھتے 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 اب اوپر پہنچ گئے۔ اب جب اوپر پہنچے، یقین کریں غار ثور دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ صدیق اکبر کے کیا نصیب تھے، کتنی چھوٹی جگہ ہے، 2-3 بندے بیٹھے تو جسم سے جسم ٹچ ہو جائے، بہت مختصر سی جگہ ہے۔ صدیق اکبر جاتے ہیں، کہتے حضور آپ باہر رہیں گے، پہلے میں جاؤں گا، اندر جا کر کونین کے والی کی آمد کی گویا تیاری کر رہے ہیں۔ غار کو صاف کیا، اپنی چادر نکالتے ہیں، دیکھا بہت سارے سوراخ ہیں، صدیق اکبر نے اپنی چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہر سوراخ میں ایک چادر کا ٹکڑا ڈالا۔ اب چادر تو ختم ہو گئی، ایک دو سوراخ مزید باقی رہ گئے۔ صدیق اکبر نے ان سوراخ پر اپنا پیر رکھا کہ کہیں کوئی جانور نہ نکل آئے اور آقا کو تکلیف نہ ہو، کہ حضور تشریف لے آئیے۔ نبی پاک آتے ہیں، چہرے پر تھکن کے آثار ہیں، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، حضور آپ ایسا کریں کچھ آرام کر لیجئے۔ ہائے ہائے، صدیق اکبر کے مقدر پر ہماری جانیں قربان، آپ کی زندگی کی ہمیشہ یہ خواہش رہی، النظر الیک، اے آج اجتماع میں آنے والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اگر میں اور آپ کاپی پینسل لے کر لکھیں کہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش، سیکنڈ ون، تھرڈ ون کیا ہے، تو کوئی بنگلے کی، کوئی گاڑی کی، کوئی پیسوں کی، کوئی اولاد کی خواہش کرے گا۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا، آپ کی سب سے بڑی خواہشات کیا ہیں؟ سنو کیا کہتے ہیں، پہلی خواہش ہے النظر الیک، میری پہلی خواہش ہے میں اپنے آقا کو دیکھتا رہوں۔ دوسری خواہش، وہ انفاق مالی علیک، میں اپنے نبی پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ تیسری خواہش کا، میری تیسری تمنا یہ ہے، والجلوس بین یدیک، بس آقا کے قدموں میں حاضر رہوں۔ دیکھو اللہ نے تینوں خواہشیں اس عظیم بندے کی کیسے پوری کی، دل سے خواہش کی تھی نا، النظر الیک، آقا کو دیکھتا رہوں، ساری زندگی تو دیکھتے رہے۔ مگر سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں جو غار ثور میں صدیق اکبر کو دیدار نصیب ہوا، سوچو 3 دن 3 راتیں کوئی نہیں تھا، پیارے آقا تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب گود میں آرام کیا ہوگا، ٹرائی ٹو امیجن، جب کسی کی گود میں کوئی لیٹتا ہے تو کتنا قریب سے دیدار کیا ہوگا، وہ پیاری آنکھیں دیکھی ہوں گی، وہ پیاری پلکیں دیکھی ہوں گی، رب کا دیدار جن آنکھوں نے کیا، ان آنکھوں کو کتنے قریب سے صدیق اکبر نے دیکھا ہوگا، ایک ایک داڑھی کا نورانی بال صدیق اکبر نے دیدار کیا، رخسار مصطفیٰ کو کیسے دیکھا ہوگا، امامہ مصطفیٰ کے جلوے کیسے لوٹے ہوں گے۔ اللہ اکبر! علماء سیرت کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جو اس وقت عبادت صدیق اکبر کر رہے تھے جب نبی پاک ان کی گود میں آرام فرما تھے، عرش و فرش پر وہ عبادت دنیا میں کوئی اور نہیں کر رہا تھا۔ صدیق اکبر کو یہ دیدار نصیب ہوا۔ وہ انفاق مالی علیک، دوسری تمنا کیا تھی، حضور پر مال خرچ کرتا رہوں، ایک بار نہیں کئی بار۔ صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ نبی پاک پر قربان کیا، ارے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا فرماتے، اور لوگوں کے مال میں سے مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اس طرح خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ ایک جگہ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے کمال شفقت، فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، اور لوگوں کا احسان جنہوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے دنیا میں چکا دیا، ابو بکر نے جو مجھ پر احسان کیا ہے وہ احسان کا بدلہ قیامت کے دن رب سے لے کر دوں گا۔ کیا قسمت پائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تین دن اور تین راتیں موجود ہیں۔ آپ کے بیٹے عبداللہ جو ہیں غار کے منہ پر سویا کرتے، صبح جا کر پورے مکے سے خبر لاتے، رات آ کر بتاتے کہ وہاں یہ پلاننگ ہو رہی ہے، یوں تلاش کر رہے ہیں، کفار مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل غار کے دروازے پر آ گئے۔ میں نے یہ جب روایت پڑھی تھی کہ جب ان کے قدم نظر آنے لگے میں سوچنے لگا کہ غار میں بیٹھے ہوئے کو قدم کیسے نظر آ سکتے ہیں، مگر واللہ جب غار ثور کا وہاں جا کر دیدار کیا تو پتا چلا یہ تو بہت چھوٹا سا غار ہے، اگر کوئی آئے تو واقعی اس کے قدم نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ حضور اب یہ دروازے تک آ گئے ہیں، اللہ نبی پاک نے کیا شاندار جملہ فرمایا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اب وہ مکڑیوں نے جالا بن دیا، وہ کبوتریوں نے انڈے دے دیے، کفار قریب آ کر سمجھے کہ اگر اندر کوئی ہوتا تو مکڑیوں کا جالا تو نہ ہوتا نا، کبوتریوں کے انڈے تو نہ ہوتے، ورنہ پیر سے کبوتر کے انڈے بھی ٹوٹ جاتے، جالا بھی اڑ جانا تھا، اندر کوئی نہیں ہے۔ وہ قریب آ کر واپس چلے گئے، اللہ نے حفاظت کا ایسا انتظام کیا۔ سید اعلی حضرت نے کیا کمال کی بات لکھی ہے، کہتے ہیں جان کسی کو نظر نہیں آتی، میری اور آپ کی جان کہاں ہے، روح کہاں ہے، نظر نہیں آتی، ارے آقا تو جانے جہان ہیں، ارے دشمن گردے غار پھر رہے تھے، آقا نے ان کو نظر نہیں آنا تھا۔ تین دن گزر گئے، تین راتیں گزر گئیں، اب کفار مکہ نے دیکھا کہ مل نہیں رہے ہیں، کیسے ڈھونڈیں؟ اب انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کر دیا، بڑا عجیب اناؤنسمنٹ تھا کہ جو ان کو مدینے جانے سے پہلے پکڑ لے گا، انٹرسپٹ کر کے گرفتار کر لے گا، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اب اس زمانے میں 100 اونٹ کا مطلب یہ ہوا کہ آج کوئی اعلان کر دے 100 لینڈ کروزر دی جائیں گی، اس زمانے کی سب سے قیمتی سواری یہی تھی۔ اب کفار مکہ نے جب یہ اعلان سنا تو دیوانہ وار لوگ نکل پڑے کہ کہیں نہ کہیں تو ملیں گے نا، اڑ کر تو نہیں جائیں گے، مکے سے مدینے کا ایک نارمل راستہ ہے، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ لوگوں نے پلان کیا کہ کہیں نہ کہیں روکنا ہے۔ اب نبی پاک اور حضرت ابوبکر صدیق روانہ ہوتے ہیں، بالکل الگ راستہ اختیار کیا گیا۔ فیضان صدیق اکبر کتاب میں یہ باقاعدہ پورا نقشہ موجود ہے، 18 مقامات پر اس کتاب کے حوالے سے لکھا کہ 18 پلیسز پر نبی پاک نے سٹے کیا تھا سفر کے دوران۔ بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب آگے بڑھے، راستے میں بھوک نے ستایا، ایک خیبہ نظر آیا، ایک بوڑھی خاتون تھی جو راستے والوں کو کھانا بیچتی تھی، ان کا نام تھا ام مابت۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خیمے میں گئے اور کہا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اب وہاں ایک لاغر سی بکری کھڑی تھی، بالکل تھن بھی، جس کے سوکھے ہوئے ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام مابت کہتی حضور وہ دودھ نہیں دیتی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں۔ کوئی انٹروڈکشن نہیں ہوا ہے، ذرا غور کیجئے گا، ام مابت کو نہیں پتا کہ یہ رسول اللہ ہیں، یہ کون ہیں، بالکل ان نون پرسنالٹی ان کے خیمے میں آ گئی اور آ کر کوشچن کر رہی ہے کہ اجازت دو تو ہم اس بکری سے دودھ نکال لیں۔ تو ام مابت نے کہا کہ جی آپ کی مرضی ہے، ورنہ اس نے دودھ دینا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھا اور اس بکری کے تھن پر جیسے ہی ہاتھ لگائے اس کا تھن دودھ سے آنن فانن بھر گیا، برتن بھرنا شروع ہوئے، ام مابت کے گھر میں جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے۔ پیارے آقا نے دودھ پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ پیا، اللہ اکبر۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ معجزہ دیکھا ام مابت اور ان کے تمام گھر والے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب دودھ تو پی لیا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے گئے نا تو سب کو دیوانہ کر گئے تھے، آقا کا دیدار کیا تھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ام مابت کی یہ بکری جو ہے نا 18 سنے ہجری تک زندہ رہی، یعنی اس کے بعد 18 سال اور زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی۔ اللہ اکبر، تمام جانوروں کے تھن جب حضرت عمر کے دور میں قحط آیا تھا خشک ہو گئے، مگر یہ بکری صبح و شام روزانہ دودھ دیتی رہی۔ آقا کے ہاتھ جو لگے تھے، نبی پاک چلے گئے، ان کے شوہر ابو مابت آئے، اور آ کر کہا کہ اے ام مابت، یہ گھر کی کیفیت بدلی ہوئی، اتنا دودھ کہاں سے آیا، تم بھی بڑی خوش نظر آ رہی ہو. تو ام مابت کہتی ہیں کہ کمال ہو گیا، آج ایک مبارک ہستی گھر میں آئی تھی اور انہوں نے ہمارے گھر میں قدم کیا فرمایا، گھر ہی روشن ہو گیا، بکری نے بھی دودھ دینا شروع کر دیا. تو ابو مابت کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح، وہ مبارک تھے کیسے، وہ دکھنے میں کیسے تھے؟ میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بڑی کمال کی بات کہنے جا رہا ہوں. ایک گاؤں کی عورت ہے، ایک خیمے والی خاتون ہے، راستے والوں کو سامان بیچنے والی خاتون ہے جس کو کوئی نہیں جانتا تھا. ام مابد نے جو نبی پاک کا حلیہ بیان کیا نا، آج بھی وہ سیرت کی کتابوں میں موتیوں کی طرح جگمگا رہا ہے. جتنے بڑے بڑے علماء نے سیرت لکھی ہے، جب بھی نبی پاک کا حلیہ بیان کرنے کی باری آئی ہے، ام مابد کے ان الفاظ کو وہ سیرت کی کتابوں میں شامل کرتے ہیں. ذرا غور کرو، آج 1450 سال ہو گئے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر ام مابد کو یاد کر رہے ہیں. ارے جس نے نبی پاک کے نام لے لیے، اللہ نے ان کے نام روشن فرما دیے، ان کا تذکرہ روشن ہو گیا. کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. اب ذرا الفاظ سنیے گا، اس خاتون نے اپنے شوہر کو بتایا تھا کہ آقا دکھتے کیسے تھے، بلکہ آقا بھی نہیں مبارک کیسے دکھتے تھے. ان کو نام بھی نہیں پتا تھا، وہ مبارک کہہ کر کہتی تھی، کہتی ایک مبارک شخصیت تھی، بتاؤ تو صحیح اے ام مابت وہ دکھتے کیسے تھے. اب میں ذرا پہلے عربی کے وہ الفاظ آپ کو سناتا ہوں، ترجمہ بات کی بات ہے، ذرا الفاظ کی چاشنی محسوس کرو. ایسا لگتا ہے موتیوں کی لڑی ہے. رأیت رجلن ظاہر الوداع، کہتی میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن نمایاں تھا، اب لجل وجہی، جن کا چہرہ خوبصورت اور ان کی تخلیق بڑی عمدہ تھی. ام مابت کہتی ہیں ان کی آواز میں قدرتی ایکو تھا، گونجدار آواز تھی. فرماتی ہیں وفی عنقہی سطعن، گردن چمکدار تھی، وفی لحیتہی کساسا، آنکھیں بند کرو جانے جانا کا تصور تو کرو، میرے آقا دکھتے کیسے تھے. کہتی ہیں وفی لحیتہی کساسا، داڑھی مبارک ان کی بڑی گھنی تھی، ازج عقرن، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، ان سمطف علیہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے تو پر وقار ہوتے، و ان تکلم سماء و علاہ البہا، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور رونق والا ہو جاتا، اجمل الناس و ابہاہم من بعید، اگر آقا دور بھی ہوتے تھے نا تو دور سے بڑے پیارے دکھتے تھے اور سب سے زیادہ الگ دکھتے تھے، اور قریب آتے تھے تو حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. وہ نبی پاک کا ایسا حلیہ بیان کیا انہوں نے. چند اور الفاظ سنو، وہ کہتی ہیں محفود ان، سب ان کے خادم تھے، محشود ان، ان کے ساتھیوں کے لیے بڑے قابل احترام تھے، لا عابس ان، وہ ترش رو نہ تھے، ولا مفند ان، نہ ہی ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی جاتی تھی. بخاری شریف میں اس طرح کے الفاظ سے سبحان اللہ، حضرت ام مابد نے جو یہ باتیں بیان کی اور حدیث کی کتابوں میں لکھی ہیں، سبحان اللہ ہونے کیا لگا. ابو مابد روزانہ جب گھر آتے نا تھکے ہوئے تو کہتے اے ام مابد ذرا مبارک کا پھر حلیہ بیان کرو نا، دوبارہ سناؤ وہ کیسے دکھتے تھے. گھر میں روز میلاد ہوتا تھا، ابھی دونوں نے ان کو پہچانا نہیں تھا، یعنی نبی پاک کچھ دیر کے لیے قدم رنجا فرما کر چلے گئے اور اس پورے خاندان کو دیوانہ بنا کے چلے گئے. ابو مابد پھر آتے، کہتے اے ام مابد پھر مبارک کی باتیں کرو، بتاؤ تو صحیح تم کیا کہتی تھی، آنکھیں کیسی تھیں، چہرہ کیسا تھا، باتیں کیسی تھیں. اللہ اکبر، یہ میاں بیوی روز میلاد مناتے، روز ذکر مصطفیٰ کرتے. جب نبی پاک مدینے پہنچ گئے، اسلام نے اور ترقی کر لی، جب یہ دونوں کسی دن مدینے گئے، نبی پاک کا دیدار کیا، ام مابت کہتی یہ دیکھو یہ وہی مبارک ہے میں جس کا تذکرہ کرتی تھی. دونوں آقا کے قدموں میں حاضر ہوئے اور ایک روایت کے مطابق کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. سفر تو جاری ہے، یہ عشق کی عجیب داستان ہے کہ جس میں کتنے واقعات ہوئے. اب آگے کیا ہوا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب سراقہ بن مالک، نبی پاک آگے جاتے ہیں تو سراقہ بن مالک بڑا شہ سوار تھا، اس کے پاس زبردست گھوڑے ہوا کرتے تھے. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور بڑی ایڑی کے ساتھ اسے زور لگا کہ مجھے مل گئے جن کو تلاش کرنا تھا، مگر گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر گئے، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے، پھر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے. جب آقا نے دور سے دیکھا تو دعا فرمائی، سراقہ بن مالک کے گھوڑے کو گھٹنوں تک زمین نے پکڑ لیا، گھوڑا غرق ہو گیا گویا. اب سراقہ بن مالک معذرت کرنے لگے، حضور معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا، میری نیت اچھی نہیں تھی، مگر اب میں آپ کا غلام بن کے رہوں گا، بڑی معافی مانگی. نبی پاک کیسے شفیق ہیں جو گرفتار کرنے آیا ہے، جو جناب رکاوٹ ڈالنے آیا ہے. میرے آقا بڑے بڑے دشمنوں کو معاف فرماتے، سراقہ بن مالک کو معاف بھی کیا اور پتہ ہے کیا دعا دی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا کہ جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسرا کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے. اب ذرا سنو، کلمہ پڑھ کر جب مسلمان ہو گئے، نبی پاک نے ان کو بشارت دی کہ اے کسرا کا وہ کیسا دن ہوگا. کسرا ایران کے بادشاہ کو کہتے ہیں، ابھی مسلمان ایران پہنچے نہیں تھے، میرے آقا نے غیب کی خبر دی کہ ایک وقت آئے گا جب ایران فتح ہوگا، اس کے بادشاہ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں گے اور اس کے سونے کے کنگن سراقا وہ تھے جو دہکان تھے، جو کھیتوں میں کسان اور جس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن آرڈر کیا دیا کہ تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. سنو اس پیشن گوئی کو، اس غیب کی خبر کو کیسے اللہ نے پورا کیا. حضرت عمر کا دور آیا، مسلمانوں نے ایران فتح کیا، جب اس بادشاہ کے کنگن مسلمانوں کے قبضے میں آئے، حضرت عمر نے یہ نہ کہا کہ جناب سونا تو مرد کے لیے حرام ہے، کہا سراقہ بن مالک کہاں ہے، اس کو بلایا جائے. سراقہ آئے، کہا سراقہ یہ کنگن پہنو، میرے آقا نے تمہیں یہ بشارت دی تھی کہ ایک دن آئے گا کہ جب کسرا کے بادشاہ پر جب مسلمان ایران کو فتح کریں گے تو اس کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے. سبحان اللہ، حضرت عمر جیسی شخصیت نے یہ دیکھا کہ نبی پاک نے جو فرمایا وہی شریعت کا حکم ہے اور سراقہ بن مالک کو وہ کنگن پہنائے گئے. سبحان اللہ. اب اور آگے جاتے ہیں، ایک اور صاحب جن کا نام ہے بریدہ اسلمی، قبیلہ بنی سہم کے 70 لوگوں کو لے کر آئے. سنو، تاریخ میں بڑے واقعات آپ کو ملے ہوں گے، ماشاءاللہ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، زندگی میں ہمارے ساتھ بھی کبھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوگا کہ کوئی شخص برے ارادے سے آئے، بدلہ لینے آئے، اور بندہ دیکھے یار نیک نمازی ہے، مولانا صاحب ہے، بندہ کہتا ہے چلو یار نہیں لڑتا تم سے، معاف کر دیتا ہوں. یہ تو پوسیبل ہے آج کے دور میں، مگر کائنات میں ایسے واقعات نہیں ملیں گے کہ بندہ جان لینے آئے اور دیدار کر کے جان قربان کرنے والا بن جائے. گرفتار کرنے آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دیکھے اور ان کے عشق میں خود ہی گرفتار ہو جائے. بریدہ اسلمی کہتے نہیں جانے دوں گا، نبی پاک کو مدینے نہیں جانے دوں گا، دیکھتا ہوں کیسے جاتے ہیں. آ کر ایک ہی سوال کیا، آپ کون ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ، اللہ کا رسول ہوں. یہ الفاظ سنے دل کی کیفیت ہی بدل گئی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اب ذرا غور کرو، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. میں اور آپ سن رہے ہیں تو اتنا مزہ آ رہا ہے، جب ان صحابہ نے دیدار کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. بریدہ اسلمی کہتے حضور پہلے تو یہ خیال تھا آپ کو مدینے جانے نہیں دوں گا، مدینے جانے سے پہلے روکوں گا. حضور اب آپ کا غلام بن گیا ہوں، دیکھتا ہوں مدینے جانے سے روکتا کون ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ. اب کیا ہوا؟ بریدہ اسلمی کہتے ہیں حضور ایسے نہیں جانا، اب مدینے جانا ہے تو کوئی شان سے جانا چاہیے. اپنا امامہ اتارا، خنجر پر امامہ لگایا، کہا حضور پرچم ہونا چاہیے. پیارے آقا اور صحابہ بڑی شان سے مدینے کے قریب پہنچ رہے ہیں، ادھر تو یہ تکلیفیں ہیں سفر میں، یہ داستانیں بن رہی ہیں، مگر مدینے میں استقبال کی تیاریاں ہیں. کوئی موبائل فون کا زمانہ تو تھا نہیں، کوئی نیویگیشن کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کس دن کتنے بجے ٹرین پہنچے گی، چلو اسٹیشن پہ جا کے استقبال کرتے ہیں. مدینے والے روز آ کر مدینے کی سرحد پر کھڑے ہو جاتے کہ آج اللہ کے حبیب آئیں گے، ہمارے مدینے میں کرم رنجا فرمائیں گے. یہ اطلاع تو مل گئی تھی کہ مکے سے نکل گئے ہیں، مگر یہ نہ چلتا تھا دن کون سا ہوگا، وقت کون سا ہوگا. روز صبح سویرے مدینے والے مدینے کے دروازے پر، مدینے کے انٹرنس پر پہنچ جاتے، قبا کے آگے جگہ، یعنی یہ جو مسجد قبا آج ہے یہ سمجھ لے مدینے کا داخلہ تھا، بلکہ آج بھی اگر آپ مکے سے مدینے جائیں تو پہلے مسجد قبا آ جاتی ہے. تو بہرحال وہ وہاں کھڑے رہتے، واپس چلے جاتے. ایک دن، دو دن، کئی دن گزر گئے، مگر امید تھی کہ آقا تشریف لائیں گے. ایک صبح آئے، کافی دیر تک کھڑے رہے، سورج نکل آیا، مایوس ہو کر گھر کی طرف چلے گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو دور طول اڑتی نظر آتی ہے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے. ایک شخص اپنے گھر کی چھت پر تھا، دور سے دیکھا، کہا اے مدینے والوں آ جاؤ، جس ہستی کا انتظار تھا وہ مدینے میں داخل ہونے والے ہیں. اور ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ صحابہ کا جو جلوس تھا پرچم کے ساتھ، جس میں خود نبی پاک بھی موجود ہیں، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، آپ جاننا چاہیں گے یہ کب مدینے میں داخل ہوئے تھے؟ سبحان اللہ، یہ جو جلوس مدینے میں داخل ہوا نا، یہ دن بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا. 12 ربیع الاول والے دن میرے آقا مدینے میں داخل ہوتے ہیں. اب مدینے میں سبحان اللہ ایک منظر تھا، دو رویا لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں. بنو نجار کی بچیاں چھت پر چڑھ گئیں اور میرے آقا کا نغمے گن گناہ گنگنا کر استقبال کرنے لگیں، مرحبا یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں، مرحبا یا محمد کی صدائیں ہیں۔ اور سبحان اللہ، ان بچیوں نے جو نغمہ گایا، آج بھی رہتی دنیا میں، مکے مدینے کی گلیوں میں بھی آج چلے جائیں، دنیا کے کونے کونے میں جائیں، یہ نغمہ آج بھی بڑی محبت سے گنگنایا جاتا ہے۔ چلو آج ہم اس سفر کی یاد تازہ کرتے ہیں، مل کر میرے ساتھ ایک دو شعر پڑھ لیجئے، کیا خوبصورت وہ نغمہ ہے۔ طلع البدر علینا من ثنی یا دل ودا وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ مل کر طلع البدر علینا من ثنی یا بہت سارے وسوسوں کی بھی کاٹ ہو جانی چاہیے۔ جلوس کی دلیل، میرے آقا جس طرح مدینے میں داخل ہوئے، 12 ربیع الاول کا ہی دن تھا، صحابہ بھی ساتھ ہیں، پرچم بھی ساتھ ہیں، اور مرحبا کے نعرے بھی ہیں، اور سبحان اللہ نعت خوانی تو اس وقت سے جاری ہے۔ نبی کا استقبال، بچیوں نے دف بجا کر یہ نغمے گنگنا کر استقبال کیا، اور سبحان اللہ پھر ایک عجب سما تھا۔ مدینے میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف سے قبیلوں کے سردار آنے لگے، کوئی آقا کے قدم چومتا، کوئی نبی پاک کے ہاتھ چومتا۔ پہلے قبا کی وادی میں نبی پاک حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تروں کے گھر پر آرام فرما رہے، وہاں مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ مسجد ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ اس کی بنیاد ہی تقویٰ پر رکھی گئی۔ اس مسجد کی تعمیر میں نبی پاک نے بڑھ بڑھ کر خود پر اینٹیں اٹھا کر صحابہ کے ساتھ اینٹیں رکھی، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ٹھہری۔ اور آقا کا فرمان کہ یہ مسجد میں، حدیث پاک کا مضمون ہے، اپنے گھر سے طہارت حاصل کر کے جو مسجد قبا میں آ کر نماز ادا کرے، اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بار بار مسجد قبا کی حاضری عطا فرمائے۔ اب آقا واپس نکلتے ہیں، اب جب وہاں سے آگے نکلے، جمعے کا وقت آ گیا، نبی پاک نے جس جگہ جمعے کی نماز ادا فرمائی، یہ پہلا جمعہ تھا جو ہجرت کے بعد پڑھا گیا، اور اس جگہ پر مسجد جمعہ آج بھی اس یادگار کی جگہ پر بنائی گئی موجود ہے جہاں جمعہ پڑھا۔ پھر میرے آقا سوئے مدینہ تشریف لائے، اب ہر مدینے والا چاہ رہا ہے، ہر شخص چاہ رہا ہے کہ حضور میرے گھر کرم فرمائیں، حضور میرے مہمان بنیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میری اونٹنی پر چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی ہے، یعنی اونٹنی جہاں رکے گی وہی میرا مقام ہوگا۔ ہر صحابی کی امید ہوگی کہ اونٹنی میرے گھر کے باہر آ کر رکے، مگر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ اونٹنی ان کے گھر پر جا کر رکتی ہے، اور آپ کو میزبان رسول بننے کا شرف ملتا ہے، دل و جان سے آپ کی خدمت کی۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری کا جو گھر تھا، یہ گھر کس کا تھا؟ سچی بات یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری کا جو گھر تھا، یہ گھر بھی نبی پاک کا تھا۔ طبہ اول نے نبی پاک کے لیے تحفہ چھوڑا تھا، اور یہ نسل در نسل نبی پاک کا انتظار ہو رہا تھا کہ آقا اس گھر میں آئیں گے۔ تو پتا چلا میزبان رسول، ویسے تو ابو ایوب انصاری کو کہا جاتا ہے، مگر جس گھر میں آقا آئے، آقا ہی مالک تھے، آقا ہی میزبان تھے، ابو ایوب انصاری ان کے مہمان تھے۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان۔ حضور، یہ آسماں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں یہ سارے مہمان ہیں، صاحب خانہ کون ہے؟ آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ حضور کے صدقے یہ کائنات بنی ہے، حضور ہی کا یہ سب کچھ ہے، اور ان کے صدقے ہمیں خیرات ملتی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ عشق والی داستان، یہ سفر حرمین، یہ جب بھی اب مدینے جانا تو آقا کے اس سفر کو یاد کرنا، ان قربانیوں کو یاد کرنا، ان تکلیفوں کو یاد کرنا، اور اللہ نے پھر اسلام کو کیسا عروج دیا۔ ذرا غور کرو، اب جب نبی پاک مدینے جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی اور کیلکولیشن بتا دو، شروع میں نے ایک کیلکولیشن بتائی تھی، آخر میں ایک اور کیلکولیشن بتاتا ہوں، بڑی کام آئے گی۔ نبی پاک جب مدینے شریف جاتے ہیں تو 70 صحابہ وہاں پہلے ایمان لے آئے تھے۔ تھوڑا سا اور اس کو کیلکولیٹ کریں، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے، اب 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو 313 مسلمان ہیں، اس کے بعد تو خواتین ہی تھی نا، یعنی دوسرے لفظوں میں آل ٹوگیدر نبی پاک نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے، 13 سال مکے میں گزارے، 2 سال مزید مدینے کے ایڈ کر لیں، 15 سال کے اندر کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 500 کے قریب، اگر عورتیں بھی ملا لیں، 500۔ 15 سال کی نبی پاک کی کوششیں ہیں، آج تھوڑی تھوڑی کوشش پر ہمت ہار جاتے ہو. نہیں جناب, نیکی کا زمانہ نہیں ہے, کوشش کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا, میں اجتماع میں بلاتا ہوں کوئی آتا نہیں ہے. نہیں بھائی میں نہیں کروں گا. کونین کے والی رب کے حبیب ہیں, 15 سال کی محنت, مگر کیا رزلٹ تھا, 500 کے قریب لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے. مگر پھر یہ صبر کا پھل کیا ملا, 3 سنہ ہجری میں 500 ہیں آلموسٹ, اور جب نبی پاک 8 سنہ ہجری میں مکے میں آتے ہیں تو 10,000 کا لشکر لے کر آتے ہیں. فتح مکہ جب ہوتی ہے تو 10,000 ہو گئے, بٹوین دوز 5 ایئرز 500 سے 10,000 مسلمان ہو گئے. اور اب جب 10,000 ہو گئے, یہ فتح مکہ ہوتا ہے, اور اب فتح مکہ کے بعد جو ملٹیپلیکیشن ہوئی ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ بشارت دی گئی کہ محبوب اب فوج در فوج لوگ اسلام قبول کریں گے. 8 سنہ ہجری میں 10,000 کے قریب صحابہ تھے, 9 سنہ ہجری میں حجت الوداع ہوتا ہے, 1 سال بعد نبی پاک عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہیں, 1,24,000 صحابہ موجود ہوتے ہیں. Look at the revolution. یہ سمجھنا, یہ ہمیں تو پتا ہونا چاہیے کہ کس گریجولی اسلام آگے پہنچا, اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ آج دنیا میں سب سے زیادہ پریکٹس کیا جانے والا تعداد میں کون سا کونا ہے جہاں میرے آقا کے امتی نہیں پائے جاتے. یہ نبی پاک کی وہ محنت تھی, صحابہ کرام کی وہ کاوشیں تھیں, اس کے بعد اولیاء کرام کا یہ فیضان تھا جنہوں نے گھر چھوڑا, وطن چھوڑا. مجھے بتاؤ نا, آج میں اور آپ ساری زندگی دعا کرتے ہیں اللہ مدینے کی حاضری دے دے اور موت بھی مدینے میں دینا, مگر مجھے بتاؤ 1,24,000 صحابہ حجت الوداع کے موقع پر ہیں, خطبہ کے موقع پر ہے عرفات کے میدان میں, مدینے میں جنت البقیع میں کتنے صحابہ ہیں؟ 10,000 صحابہ کم و بیش, باقی کدھر گئے؟ 1,14,000 صحابہ کدھر گئے؟ کچھ ہزار مکے میں ہوں گے جن کی تدفین جنت البالا میں ہوئی, باقی کہاں گئے؟ ہم اور آپ مدینے جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. انہوں نے مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑا, ساری دنیا میں پھیلے نبی پاک کے پرچم کو لے کر, اسلام کے پرچم کو لے کر. اے پاکستان میں کلمہ پڑھنے والوں, احسان ہے ہم پر صحابہ اور اولیاء کا. پھر اس کے بعد جب صحابہ کا دور ختم ہوا, اولیاء نے یہ پرچم اٹھایا. ہم شکر گزار ہیں خواجہ غریب نواز کے جو پاک و ہند آئے اور 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کر گئے. ارے کراچی والوں دیکھو تو صحیح, کون سا کونا ہے جہاں اللہ کا ولی نہیں ہے؟ عبداللہ شاہ غازی یہاں ہے, کیماڑی جاؤ تو وہاں اللہ کے ولی ہیں, طرح طرح کے بازارات ہمارے کراچی کے اطراف میں ہیں. کبھی ایک کام کیا کرو, مزارات اولیاء پہ جاتے ہو نا, فاتحہ پڑھنا بہت اچھی بات ہے, ذرا یہ چیک کیا کرو یہ اللہ کے ولی پیدا کدھر ہوئے تھے. عبداللہ شاہ غازی کراچی میں نہیں پیدا ہوئے, جی ہاں, داتا گنج بخش لاہور میں پیدا نہیں ہوئے, بابا فرید پاک پتن میں پیدا نہیں ہوئے, بہاؤدین زکریا ملتانی ملتان میں پیدا نہیں ہوئے, عبداللہ شاہ صابی ٹھٹھے میں پیدا نہیں ہوئے. کدھر پیدا ہوئے یہ؟ کوئی ایران سے آیا, کوئی جناب عراق سے آیا, کوئی مکے سے, کوئی مدینے سے, کہاں سے آئے؟ کیوں آئے تھے؟ بزنس ٹرپ پہ, پیسے کمانے؟ نہیں جناب, دین پھیلانے. اور ایسا سفر کیا کہ واپس ہی نہیں جا سکے, ادھر ہی انتقال ہو گیا, ادھر ہی قبر بن گئی, ادھر ہی مزار بن گیا. مزار سے محبت تو بڑی ہے, ان کی قربانی نظر نہیں آتی کہ یار یہ کیسے لوگ تھے, سب کچھ چھوڑ کر ہمیں اسلام پہنچانے آئے, اور آج ہمیں کوئی کہے تھوڑی تھوڑی دیر دے دو اسلام کے لیے. نہیں بھائی ٹائم نہیں ہے, کاروبار بھی کرنا ہے, فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے, خواجہ غریب نواز بھی نہ آتے فیملی کو ٹائم دیتے, نہ نکلتے صحابہ مدینہ چھوڑ کر, آقا کا مدینہ ہے ہم یہی رہیں گے؟ ہم تو رہ جاتے نا. پاک و ہند والے کیا تھے پہلے؟ کہ ہم برسوں سے صدیوں سے مسلمان ہیں. ہمارے آبا و اجداد کیا تھے؟ احسان مانو اولیاء کا, احسان مانو صحابہ کا جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا. اور اب ہماری باری ہے کہ ہم نبی پاک کے پرچم کو بلند کریں, اس دین کے پیغام کو آگے پہنچائیں, اپنے کردار سے, اپنی گفتار سے, اپنی کوششوں سے. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو کہ آج کے دور میں صحابہ اور اولیاء کے اس فیضان کو عام کر رہی ہے دعوت اسلامی. آج ہمیں موقع دیتی ہے کہ آؤ تم بھی دین کی کچھ خدمت کر لو, تم بھی کچھ اولیاء اور صحابہ کے طریقے پر عمل کر لو. ارے نبی پاک نے اور صحابہ نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں, تھوڑی تکلیف تم بھی اٹھاؤ, اپنے گھر سے نکل کر کسی تک اسلام کی بات پہنچا دو, دین کی بات پہنچا دو, سنت کی بات پہنچا دو. یہ صحابہ کا کام, یہ اولیاء کا کام ہے جو آج دعوت اسلامی کر رہی ہے. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, یہاں بہت سارے مخیر اسلامی بھائی بیٹھے ہیں, صرف پیسے دینے سے دین کی خدمت نہیں ہوگی. پیسہ تو رب نے مجھے دیا ہے تو میں دے رہا ہوں, اس میں کیا کمال کیا؟ زکات مجھ پر فرض اس لیے ہوئی کہ رب نے مال دیا تو میں زکات دے رہا ہوں. عثمان غنی بھی مال دیتے اور گھر میں بیٹھے رہتے, صحابہ آتے ہر مہینے چندہ لے جاتے. عثمان غنی مال بھی دیتے رہے اور نبی پاک کے ساتھ ہر جگہ کھڑے ہو کر دین کی خدمت بھی کرتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال بھی لٹایا اور جب وقت پڑی تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی آگے رہے. تو صحابہ کا تو یہ انداز رہا تھا. ہم کہتے ہیں بھائی میں چندہ تو دیتا ہوں, میں مسجد تو بناتا ہوں, اس کے بعد اور کیا کروں؟ پریکٹیکل کیا کرتے ہیں آپ؟ آپ کی کوشش سے کتنے نمازی بنے، آپ کی کوشش سے کتنوں نے حرام چھوڑا، آپ نے کتنوں کو اسلام کی طرف اچھے انداز سے بلایا. آئیے دعوت اسلامی آپ کو پلیٹ فارم دیتی ہے. آپ بزنس مین ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہیں، اور آپ آج چاہتے ہیں کہ یار کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی باتیں سنی ہیں، میں بھی مرنے سے پہلے کوئی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. دعوت اسلامی آپ کے مزاج کے مطابق آپ کو ایک انداز دیتی ہے کہ آئیے مل کر دین کی خدمت کرتے ہیں، آئیے دنیا بھر میں نبی پاک کے دین کا نام روشن کرتے ہیں. اس دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو یہ پلیٹ فارم دیتا ہے. تو آج نیت کریں کہ ان شاء اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہم نے باتیں سنی ہیں، نبی پاک کے وہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں. اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی ہمت دے، ہمیں ایسی طاقت دے، ہماری زبان میں ایسی برکت دے دے کہ ہم بھی تیرے دین کی خدمت کرنے والے بن جائیں. مالک ہمارے اوقات میں برکت دے، اے اللہ ہمارے کام میں بھی ایسی برکت دے دے کہ تھوڑا وقت کام کو دیں اور تیرے دین کو بھی وقت دیا کریں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جانا ہم سب نے دنیا سے، کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ جب قبر کے اندر جائیں نا تو نم کا نومت العروس کا مجدہ ہمیں مل جائے. علماء کہتے ہیں کچھ کچھ نصیب وہ ہوں گے جب قبر میں جائیں گے انہیں کہا جائے گا نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. ادھر کام کر لو نا، کیا پیاری بات بزرگان دین فرماتے ہیں، زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام. ایسا کام کر لو زمین کے اوپر کہ پھر جب اندر جائیں نا تو پھر آرام کریں. جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. اللہ مجھ سے بھی کوئی ایسا کام لے لے، آپ سے بھی کوئی ایسی خدمت لے لے کہ جب دنیا سے جائیں اور قبر میں جائیں تو سیدی اعلی حضرت کے اس شعر کے مستاق بن جائیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. آقا کی سنتوں کی خدمت کر کے دنیا سے جائیں کہ جب نبی پاک محشر کے دن دیکھیں تو کہیں یہ میرا غلام آیا ہے، میری سنتوں کی خدمت کرتا تھا، میرے دین کے لیے کوشش کرتا تھا، لوگ اس کو سناتے بھی تھے، اس کا دل بھی توڑتے تھے، مگر پھر بھی یہ دین کا کام کرتا تھا. اللہ کرے ان غلاموں میں ہم سب کا نام شامل ہو جائے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے میرے اللہ.